بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی تقویم کے آخری مہینہ ذوالحجہ کی 24 تاریخ 1446 ہجری کا برس اور 20 جون 2025 اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ فتح میں جو آیت کریمہ خطبہ میں پڑھی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو گئے ان لوگوں سے ان ایمان والوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے دلوں کی حالت کو جانتے تھے دنیا میں ایک ہمارا امتحان ہوتا ہے سکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں میں تو ممتحن پیپروں پر یا دوسری چیزوں پر ہمارا امتحان لیتا ہے جو ہم نے اپنی معلومات اس میں درج کی ہوتی ہے اس کے مطابق ہمیں اس کے نمبر حاصل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم جماعت صحابہ کرام کے جو امتحانات لیے ہیں وہ ان کے دلوں کا امتحانات تھا تو ممتحن اللہ سبحانہ و تعالی اور امتحان ہاتھوں سے نہیں بلکہ عمل سے اور دل سے اور جو دل سے امتحان لیا جائے کہ دل کی کیفیت کیا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اسی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنون اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم تو اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کی کیفیت اور حالت کیا ہے فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر سکینہ نازل کیا سکینہ ایک وہ انسان پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے حالت نازل ہوتی ہے جس میں انسان کو ماضی یا مستقبل یا حال کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جو جس حالت میں ہوتے ہیں اس میں مطمئن کر دیتے ہیں تو وہی اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ فرمایا اور پھر اس میں پروردگار نے ان کو فتح مکہ کی خوشخبری بھی بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی فتح بھی عنقریب حاصل ہونے والی ہے اصل میں اگر دیکھا جائے پروردگار نے مختلف طریقے ہمیں بتلائے ہیں کہ اس کی خوشنودی کے لیے اس کی رضا کے لیے ایک وہ قربانی ہوتی ہے جو انسان عبادت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہے وہ جانور کی قربانی جو جیسا کہ ابھی عید الاضحیٰ گزرا اس سے وہ عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرتا ہے ایک عبادت وہ ہے جو انسان اپنی جان کی قربانی دے کر کرتا ہے اس کو شہادت کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر شریعت کے اندر شہادت کی قربانی کو بہت عظیم قربانی قرار دیا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس آخری جو چیز ہوتی ہے اپنے پروردگار خالق اور مالک کے حضور پیش کرنے کی وہ اس کی جان ہوتی ہے جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی آخری متاع اپنی زندگی کو اس پر قربان کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالی شہادت کے عظیم مرتبہ پر فیض فرماتے ہیں جنت میں جب اہل جنت پہنچ جائیں گے تو پروردگار ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہاری کوئی آرزو، کوئی تمنا، تمہاری کوئی خواہش، تو وہ جنت کی نعمتیں نہیں مانگیں گے اور نہ ہی کوئی ایسی اپنی سہولت کے لیے کوئی وہاں پروردگار سے درخواست کی جائے گی، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور یہ مدعا اور یہ درخواست پیش کریں گے، اے پروردگار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کریں، پھر زندہ ہوں، پھر قربان کریں. ان کو شہادت میں اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنا اتنا محبوب لگے گا، اتنا پسندیدہ ہوگا کہ پروردگار سے جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اس کی وہ درخواست کریں گے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان کو کہ حت الامکان اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا میں اپنی زندگی گزارے اور اس کی دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہو کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا. بولیے آمین. ڈر کس بات کا؟ موت تو ایک ہی مرتبہ آئے گی، ایسے ہی نا ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ، ایک مرتبہ موت آئے گی، دو مرتبہ نہیں آئے گی. تو اگر وہ شہادت کی موت آ جائے تو وہ تو بہت ہی نصیب والی بات ہے. اور پھر یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ موت جب بھی آئے گی تو نہ تو پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. اگر کسی کو یہ خدشہ ہے یا کسی کو یہ خوف لاحق ہے کہ بھی اگر شہادت کی موت مانگ لی شاید جو ہے وہ جلدی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے. لا يتأخر ساعة ولا يستقدمون، کہ پروردگار نے وعدے ارشاد فرما دیا کہ ایک لمحہ بھی کسی کی موت نہ پہلے آنے والی ہے نہ بعد میں. اور پھر یہ بھی ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم آئندہ کیا کرنے والے ہیں، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم کہاں مرنے والے ہیں، کہاں ہماری موت آنے والی ہے. تو لہذا ہمیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی مسلمان کے دل کے اندر شہادت کی موت کی تمنا نہیں ہے تو وہ نفاق کے ایک درجے پر اس کی موت واقع ہوتی ہے. تو لہذا نفاق سے بچنے کے لیے ہم دل سے یہ دعا مانگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگا کرتے تھے پروردگار سے، اللہم ارزقنی شہادتن فی بلد حبیبک، کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں. صحابہ کرام کو اس بات کا تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی آرزو اور تمنا کو پورا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبل احد، احد کا پہاڑ، اس کے اوپر سوار چڑھے اور وہ ہلنے لگا، زلزلہ آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ٹھوکر ماری، کہا کہ رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے چڑھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی کہ ان دو میں سے، یعنی تین تین صحابہ کرام میں سے دو شہید ہوں گے، صدیقہ تو پتہ تھا، باقی بات واضح بالکل حدیث کے اندر. تو ایسا ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جلیل قدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے. بلکہ اگر دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ خلفۂ راشدین میں سے چار جو خلفاء ہیں ان میں تین شہید ہوئے، ما سوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے. تو یہ عظیم موت شہادت کی اللہ سبحانہ و تعالی، ایک تو وہ خود ان کے اپنے انفرادی فضائل اور مناقب، اور پھر دوسرا عظیم شہادت کی موت ان کو نصیب ہونا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ فتحہ کی، جو درخت کے نیچے آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، مختلف ان کی تعداد بتائی گئی ہے. ہوا یہ تھا کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عام الفیل جس میں ابرحہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اس سے 6 برس بعد، اور فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 46 برس کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور ان کا رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا قریبی تھا. ان کا اوپر نانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ ملتا تھا. اور جب پیدا ہوئے تو خود ہی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل کبھی میں نے کوئی نہ تو شراب کو ہاتھ لگایا، نہ بدکاری، اور نہ ہی سود، اور نہ ہی قتل، اور نہ ہی کوئی بڑا گناہ کیا ہے. یعنی ہر عیب سے اپنے آپ کو انہوں نے پاک رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر وجاہت بھی رکھی تھی. جسمانی لحاظ سے بھی وہ خوبصورت تھے، گندمی رنگ تھا اور دمیانہ قد تھا ان کا، اور گنی داڑھی تھی ان کی، اور ایک روب اور دبدبہ تھا ان کے چہرے پر. جب بھی کوئی دیکھتا تھا تو اس پر روب طاری ہو جاتا تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، یعنی بہت باوقار شخصیت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے ابتدائی مسلمان، ان میں سے ان کا 4th نمبر ہے، یعنی اولین مسلمانوں، سابقین اولین میں سے وہ مسلمان ہیں پہلے، اور سب جنگوں میں انہوں نے شرکت فرمائی ماں سوا ایک کے، وہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی دیکھ بھال کے لیے آپ وہ نہیں تو آپ نے ہی ان کو مستثنا کرا دیا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے اندر نہیں جا سکے تھے. جب بھی ہم کسی نیک شخص کی بات کرتے ہیں یا سیرت کو بتاتے ہیں تو ان کے جو نمایاں پہلو ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے کچھ سبق حاصل کریں، ان سے ہم کوئی درس لیں، اور پھر ہم اپنی زندگی کے اندر ان کو اپنائیں. یہ اصل مقصود ہوتا ہے، یعنی جن چیزوں سے، جن اعمال سے، جن خوبیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نوازا، وہ صفات اور وہ خوبیاں اور وہ اعمال بھی ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ بہت باحیا ہے، کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس کے اندر بیٹھے تھے، جیسے کہ عام انسان اپنے دوست احباب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں حاضر ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا سیدھے ہو کر اور اپنی تہبند کو اپنی پنڈلیوں پر بھی انہوں نے جو ہے اوڑھ لیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا؟ پہلے تو آپ آرام سے بیٹھے، جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ ان سے حیا کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے. اندازہ لگائیے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو حیا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ جو حیا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر کسی مومن کے اندر، کسی انسان کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ جو مرضی کرے. یہ حیا ہی کا جوہر ہے، یہ حیا ہی کا وصف ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں کی رعایت کرتا ہے، اور مجلس کے اندر اور کسی کو جب میل ملاتا ہے تو اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. یعنی یہ اخلاق، یہ حیا ہی ہے جو انسان کو نیکیوں پر ابارتی ہے، اور یہ حیا ہی ہے جو انسان کو گناہوں سے باز رکھتی ہے. اگر اسی وجہ سے تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر مثال مشہور ہے کہ بے شرم. اب جب جو انسان بے شرم ہوتا ہے, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, جس کے اندر شرم نہیں ہوتی ہے, بے شرم ہوتا ہے, تو وہ عجیب حرکتیں کرتا ہے, بےہودگی اسے سرزد ہوتی ہے, وہ زبان سے بھی بےہودگی اختیار کرے گا اور اس کے جسم اور اس کے جوارح سے, اعضاء سے بھی جو اعمال پھوٹتے ہیں, جو نکلیں گے, وہ بھی ایسے ہی دوسروں کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے. آج اس حیا کو لوگوں نے ایک عیب شمار کرنا شروع کیا. حیا آنکھ کی بھی ہوتی ہے, زبان کی بھی ہوتی ہے, ہاتھ کی بھی ہوتی ہے, اور پورے سراپے کی بھی ہوتی ہے. اور یہ خصوصی وصف ہے کہ مسلمانوں کا خصوصی ترہ امتیاز ہے. اسی وجہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایمان کا شعبہ قرار دیا. اور جس کے اندر حیا نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ گالم گلوچ پر بھی اترتا ہے, وہ گولی پر بھی اترتا ہے, وہ بےہودگی پر بھی اترتا ہے, وہ نافرمانی پر بھی اترتا ہے. پھر وہ ہر نہ اپنی عزت کا اس کو خیال ہوتا ہے, نہ دوسرے کی عزت کا کوئی خیال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر حیا اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو حیا ہے اس کو نہ صرف برقرار رکھنے کی بلکہ اس کو مزید بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ وصف ہے. یہ حیا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بازار سے اس کو خرید لیں. یہ با حیا لوگوں سے ہی ملتی ہے, یعنی جیسا ان کا کردار ہوتا ہے تو پھر آپ ان سے حاصل کرتے ہیں, اپنے اندر اپناتے ہیں, اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اور بے حیا لوگوں کے پاس انسان رہے گا تو بے حیا ہو جائے گا, با حیا لوگوں کے پاس رہے گا, شرم والوں کے لوگوں کے پاس رہے گا تو وہ شرم والا ہو جائے گا. تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. بچوں کے لیے بچوں کو شروع کے اندر ہی, ابتدا کے اندر ہی یہ سکھانا چاہیے کہ یہ حیا کہ عمومی طور پر جو ہوتا ہے کہ یہ بچہ جب بے باک نہیں ہوتا ہے, بولڈ نہیں ہوتا ہے, اچھا اس کے اندر بیماری ہے, ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں. یہ بیماری نہیں ہے, یہ وصف ہے, یہ گناہوں سے روکنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک میکنزم رکھا ہے گناہوں سے بچنے کا, نافرمانی سے بچنے کا, اور شریعت پر عمل کرنے کا, شیطان سے دور رہنے کا. اور شیطان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرشتے کیوں ان کے ان سے حیا کرتے تھے؟ اب اتنا سراپے والا, اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حیا کا لحاظ کرتے ہیں. تو یہ پہلا وصف, یہ پہلی خوبی, یہ پہلا عمل جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باکمال بناتا تھا اور باکمال بنایا. اور ہمیں بھی اس خوبی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سچی محبت اور وابستگی نصیب فرمائی تھی. ایسی سچی محبت, بلکہ ایسا عشق, ایسی محبت کہ ان کو دنیا کے کسی لالچ اور دنیا کے کسی رعب اور دبدبا, اس محبت کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں وہ کیا انہوں نے. یہی موقع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس, تو وہاں کیونکہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رسول تھے, یعنی نمائندے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں یہاں آئے ہیں, تو لہذا ان کے جو لباس کا انداز تھا کہ ٹخنوں سے اوپر تھے ان کا لباس, تو انہوں نے ان کو تانا دیا کہ یہ عثمان, یہ تم نے کیسا لباس پہنا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ, میرے محبوب نے مجھے ایسا ہی حکم دیا ہے. تو یہ بھی ایک مردوں کے اندر عام وبا ہے اور لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ٹخنوں کے جو ہے جو پائجامہ یا لنگی یا جبہ یا قمیض یا کپڑا اوپر سے آنے والا ہے وہ ڈاکتا ہے مردوں کا, تو وہ ما اسفر من الکعبین من الازار فی النار, تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. وہ اس لحاظ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹخنے ہیں ان کو کھلا چھوڑنا, ایسی بات نہیں ہے. آپ جرابے پہن سکتے ہیں, موزے پہن سکتے ہیں, لیکن یہ نیچے سے جو کپڑا آ رہا ہے وہ ممانعت نہیں ہے, لیکن اوپر سے جو کپڑا نیچے کو جا رہا ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے نہیں. اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نے ایسا لباس نہیں پہننا ہے ورنہ آپ کے ٹخنوں کو کینسر لگ جائے گا, میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہے ٹخنے, مرد جو ہے وہ ٹخنے کھلے چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ اس وعید کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر پیوستہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو ان میں سے ایک خصوصی طور پر جو گناہ کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو عذاب ہوا, وہ ایک یہ بھی تھا. اور شب معراج اور شب قدر کے موقع پر جن لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالی بخشش نہیں کرتے ہیں, جن کی مغفرت سے وہ جو لوگ محروم رہتے ہیں, ان میں سے ایک یہ لوگ یہ طبقہ بھی ہے مردوں کا, جو اپنے ٹخنوں کو یعنی ایسا لباس جو اوپر سے آئے, چاہے وہ سلوار ہو, چاہے وہ قمیض ہو, چاہے وہ جبہ ہو, چاہے وہ لنگی ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, وہ سر نہیں ڈانپنا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو ایسا ہی کرنا ہے کیونکہ میرے محبوب نے ایسا لباس پہننا ہے. تو دوسرا ان کو موقع دیا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لو, تو انہوں نے آپ کے لیے موقع ہے. انہوں نے کہا کہ جس کی برکت سے مجھے یہ ایمان ملا, جن کی برکت سے مجھے یہ موقع ملا, ان کے بغیر تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو حضرت سیدنا, یہ دیکھیے ان کی سچی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الچی ہے سچے, اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہاں بھیجا. اور پھر دیکھیے کہ وہاں جب پہنچے ہیں تو یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اور پوری کائنات میں, پوری انسانیت میں صرف ایک ہی ہستی ہے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ, عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے موت کی بیعت لی ہے کہ موت کی بیعت یہ لے رہے ہیں کہ جب تک ہم عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, چاہے ہماری جان بھی چلی جائے. کتنی عظیم وہ ہستی ہوگی, کتنی قیمتی وہ ہستی ہوگی جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی آمادہ ہیں اور بیعت لے رہے ہیں موت کی, اور جس کا تذکرہ کلام پاک میں آیا ہے. میں نے خطبے کے اندر وہ آیت کریمہ پڑھی, ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم, اور ان لقد رضی اللہ, اللہ سبحانہ ان سے راضی ہو گیا, کیونکہ ان کے دل کی کیفیت کو اللہ سبحانہ و تعالی جانتے تھے. تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی. اور پھر دوسری ان کی ایک خصوصی امتیاز جو کس دنیا میں پوری انسانیت میں انسانوں میں کسی کو نہیں ملا, وہ جو ہے کہ ایک نبی, اسی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر, پہلے ام کلثوم سے پھر دوسرا رقیہ سے ان کا نکاح ہوا, تو ان کے وفات کے بعد, تو یہ یکے بعد دیگر ان سے نکاح ہونا, یہ صرف نور سے بھی اسی وجہ سے کہتا ہے کہ نور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو نور سے تشبیہ دی ہے, روشنی سے تشبیہ دی ہے. تو ان کو دو بیٹیوں سے ان کا نکاح ہوا. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں, ہم جب اپنی بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈیں اور اپنے لیے دماد ڈھونڈیں, تو ایسا ہی اوصاف والا جب دماد ڈھونڈیں جو باحیا بھی ہو اور با کردار بھی ہو اور سخی بھی ہو اور جو ہے اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا بھی ہو, اور عبادت کیسی کرتے تھے کہ وہ, حالانکہ وہ بہت زیادہ سخی بھی تھے, اتنے کتنے سخی, ان کے نام کے ساتھ غنی لگ گیا, جب تک جو ہے ان کے عثمان بن غنی, تو اتنے سخی تھے کہ جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے 300 اونٹ مال اسباب کے ساتھ لدے ہوئے, اسلحے کے ساتھ لدے ہوئے, اور پھر دینار اور اشرفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی. یعنی اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ کہا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی عمل ان کو جنت سے نہیں روک سکتا ہے. متعدد مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسا مال دے, ہمیں بھی ایسی دولت دے جو ہم اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے اس کو خرچ کریں. اور وہ خود بتاتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ ہوئے, جب تیسرے خلیفہ بنے, تو اس موقع پر ان کے پاس سب سے زیادہ مال تھا اس مدینہ منورہ میں. غنی تھے وہ شروع سے, لیکن سب کا سب انہوں نے مسلمانوں پر لٹا دیا. ان کے مال سے مسجد نبوی کی توسیع ہوئی, ان کے مال سے پانی نہیں ملتا تھا میٹھا, لیکن انہوں نے وہ پانی کنواں یہودی سے انہوں نے اس کا سودا کیا, اور ایسا سودا کیا کہ اس کی مثال عجیب, وہ پانی بیچتا تھا تو عثمان رضی اللہ عنہ آدھا اس سے لیا, اور جس دن ان کی باری ہوتی تھی وہ مسلمان فری میں پانی لیتے تھے. اس کی مثال اسی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں دو کچھ دن پہلے ایک کلپ سنا ایک مولانا صاحب کا, ساؤتھ افریقہ میں مسجد بنی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسجد کے باہر پانی لگایا, اور پانی ایسا وہ پانی نہیں تھا, موجود نہیں تھا اس علاقے میں, تو انہوں نے کہا کہ مسجد کے باہر ٹوٹی لگائی, اور جو دوسرے لوگ تھے جس دن وہ پانی ان کی باری ہوتی تو پانی بیچتے تھے, ایک وہاں جو بھی کرنسی ہے ساؤتھ افریقہ کی تو وہ اس میں ان کو ایک وہ دینا پڑتا تھا, اور لیکن جب مسلمان کی باری آتی مسلمانوں کی مسجد سے وہ لوگ جو پانی فری میں لے کر جاتے تھے, تو وہ لوگ اور پھر دیکھیے انہوں نے اس علاقے پہ مسجد بنانی تھی, وہ اکثریت ساری غیر مسلموں کی تھی, وہ غیر تب سب کے سب غیر مسلموں نے خود کمپین چلائی کہ یہاں جو ہے مسلمانوں کی مسجد بناؤ. یہ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک سنت اور ایک اچھے عمل, ایک رفاہی کام پر عمل کرنے کی برکت سے کتنے جو ہے غیر مسلموں کے دلوں کو موم کیا, اور جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے نہ صرف جو ہے وہاں مسجد بنوائی بلکہ ان کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کا بھی ایک ذریعہ بنا. تو جو میں نے بات ابتدا سے شروع کی کہ جو اوصاف حمیدہ, جو اخلاق حسنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ رفاہی کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا, اور پھر ساتھ ساتھ عبادت کتنی کرتے تھے کہ روزہ دن کو رکھنا اور ایک رکعت میں پورا کلام پاک پڑھنا, حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہوا 82 سال کی عمر کا بوڑھے ہیں, محاصرہ ہے, روزے کی حالت میں ہیں, اور کلام پاک کی آج بھی وہ کلام پاک کہیں محفوظ ہے, شاید ترکی میں ہے یا کہاں, کہ جس کے اوپر ان کے خون کا دبا لگا ہوا ہے جب ان کو شہید کیا گیا, تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق حسنا اور اوصاف حمیدہ کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.